تفسیر، تو آئیے تلاوت سنتے ہیں. تلاوت آپ نے سنی اور آپ دیکھیں کہ آج کا سبق جو ہے اس کا تعلق پچھلے سبق سے ہے. تو ویسے تو آیات جو ہیں وہ پچھلی آیات سے مل کر ہی جو ہے وہ ان کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب انکار کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر. تو کیا مدد مانگی تھی؟ کہ ان پر عذاب بھیج، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو اے تینا بے عذاب اللہ ان کنتا من الصادقین، کہ ہم اپنی برائیاں، اپنے برے فعل، اپنی جو بھی حرکتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ اللہ کا عذاب ہم پر. تو اب جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. پھر ہوا کیا؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، بشارت لے کر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر رسولنا آیا ہے، تو رسول کی جمع ہے اور بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں نا. یہ رسولوں کے لیے بھی آیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. کیوں؟ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قاصد ہیں، سفیر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں جو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ جب لما آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل آئے، لما آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جاءت آیا ہے نا. تو جاءت جو آیا ہے تو اس کے پھر معنی کیا ہیں؟ کہ ولما جاءت، اور جبکہ آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لما اور اس کے بعد کے فعل کے درمیان ان آ جائے تو اس صورت میں شرط اور اس کے جواب کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں کیا بات پتا چل رہی ہے کہ شرط اور اس کے جواب کے درمیان میں سبب اور مسبب کا تعلق پیدا ہو گیا. کیسے؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم، ابراہیم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے فرشتے کیوں آئے؟ بالبشرا، خوشخبری لے کر. تو بشرا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بشارت اور خوشخبری کو کہتے ہیں نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا خوشخبری دی تھی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بیٹے اور پوتے کی بشارت کی خوشخبری دی تھی. تو جو فرشتے آئے تو وہ خوشخبری لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور خوشخبری تھی حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی، ہے نا. اور دوسری طرف یہی فرشتے جو تھے وہ عذاب بن کر بھی آئے. ایک طرف رحمت کی خوشخبری لے کر آئے، دوسری طرف نقمت. نقمت کیا ہوتی ہے؟ انتقام. انتقام کی خبر بھی لے کر آئے. تو اب جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری انہوں نے سنا دی تو اس کے بعد قالو، انہوں نے کہا، انا مہلکو، کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہاذہ القریا، اس بستی کے لوگوں کو. یہ جو قریا ہے اس کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اور قریا سے مراد اشارہ ہے قوم لوط کی بستی کی طرف، ہے نا. آپ دیکھیں एक ही बारिश होती है, किसी के लिए वो रहमत बनती है, किसी के लिए वो अजाब बन जाती है, ऐसा होता है ना। अब फरिश्ते जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बशारत बनकर आए, लेकिन वही फरिश्ते कौम लूत के लिए अजाब का पेश खैमा बनकर नमुदार हुए। तो कायनात के अंदर क्या है? अजदाद है, जिद है। तो दुनिया है तो इसके बाद आखिरत भी है। और अहले मक्का भी क्या करते थे, उन्होंने खैर और शर के अलग अलग देवता बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी थी, है ना। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि कायनात के अंदर जो अजदाद हैं, इनके वजूद की वजह से अहले मक्का तुमने क्यों जो है वो मुख्तलिफ खुदा बना लिए। बल्कि होना क्या चाहिए कि एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, क्योंकि एक अल्लाह है, वो रहमत का भी और जहमत का भी फैसला करता है, अजाब का भी और खुशखबरी का भी वो फैसला करता है। पूरी जमीन और आसमान की खुदाई जो है वो एक अल्लाह जो है वो चला रहा है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल की और फरिश्तों को इन्हें हिलाक करने के लिए जो है वो भेज दिया। तो इलाके साथ साथ ही थे, करीब ही करीब थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इलाका भी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इलाका भी। तो एक तरफ वो जो है खुशखबरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि हम जो है लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को हिलाक करने वाले हैं। क्यों हिलाक करेंगे? इन्ना आलहा कानु जालिमीन, बेशक इसके लोग जो हैं वो सख्त जालिम हो चुके हैं। अब आप देख लें कि पिछली आयात में और पिछली सूरतों में आपने लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में पढ़ा है कि वो क्या क्या करते थे, उनका जुल्म क्या था। लतातूनल फाहिशा नंबर दो, वो क्या करते थे, लतातूनर रिजाला नंबर तीन, वतकतून सबील नंबर चार, वतातून फी नादी कुमुल मुनकर नंबर पांच। इस सारे इनकार के बाद वो कहते थे एतीना बे अजाबिल्लाही इन कुंता मिन सादिकीन। तो है ना कि जुल्म की हद हो गई। जालिमीन, जालिम की जमा है जालिमीन, तो उन्होंने जो है वो सख्त जुल्म किया। ना अल्लाह को माना, ना अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर को माना, ना अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर की बातें और दलाइल जो थे वो उन्होंने समझे, फितरत से हटकर उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। तो जब कोई कौम जो है वो फितरत से हटकर चलती है, कता उस सबील की जो है वो मुर्तकिब होती है, तो फिर उस पर अजाब का फैसला जो है वो हो जाता है। قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वहां तो लूत मौजूद है। अब आप देखें, आप सूरत हूद में पढ़ चुकी हैं कि सबसे पहले तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को देखा कि इंसानी शक्ल में आए हैं, वो घबरा गए, क्योंकि फरिश्ते जब इंसानी शक्ल में आते हैं ना, किसी खास मुहिम पर आते हैं, वो मुहिम खतरनाक मुहिम भी हो सकती है। जब आपको उन्होंने बशारत दी तो उनकी घबराहट दूर हो गई, क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि परेशान नहीं हो, हम तो अल्लाह के भेजे फरिश्ते हैं, तो खाना नहीं खा रहे थे और साथ ही बेटे की खुशखबरी, पोते की खुशखबरी, अब घबराहट दूर हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तसल्ली में आ गए तो कहा कि हम जो हैं कौम लूत की मुहिम पर भेजे गए हैं, तो आप इस कौम के लिए बड़े इसरार के साथ रहम की दरख्वास्त करने लगे। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहिम अर्रौ, जब उनका घबराहट और खौफ जाता रहा तो फिर जो है क्या हुआ, वजाअतुल बुशरा, तो उसको इब्राहिम को खुशखबरी दी फरिश्तों ने। युजादिलुना, वो झगड़ा करने लगा, फी कौम लूत, इन कौम लूत के बारे में, इन इब्राहिम लहलीम अवाहुम मुनीब। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि बेशक इब्राहिम जो थे वो कैसे थे, हलीम अवाह और मुनीब, बड़े नरम थे, आहें भरने वाले थे और अल्लाह की तरफ वो रुजू करने वाले थे। तो आप देख लें कि कौम कुफर करने वाली है, कौम इनकार करने वाली है, कौम सख्त जालिम है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल जो था वो गुनाहगार लोगों के लिए भी बड़ा नरम था। वो गुनाहों से नफरत करते थे, गुनाहगारों से नफरत नहीं करते थे। तो उनका टाइटल क्या था, रहम दिल, नरम खू مشفق جد الانبیاء. تو آپ دائی تھے لیکن سخت مزاج نہیں تھے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ رحم دلی جو ہے نا وہ ایک دائی کا جو ہے وہ سرمایہ ہے. تو اس کی طبیعت کے اندر نرمی, محبت, شفقت, رحمت اور نرم خوئی ہونی چاہیے, اور یہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی تھی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں ملا کہ وہ قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا کسی پر, اللہ کا فیصلہ عذاب کا, تو یہ وہ عذاب ہوتا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہوتا. اب پہلے تو قوم کے بارے میں جھگڑا کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے یہ جواب دیا. اب جو ہے جب انہیں پتا چلا کہ قوم کی مہلت ختم ہو گئی ہے, اب قوم کو موقع اور نہیں ملے گا مہلت عمل کرنے کی, اب لوط علیہ السلام کی فکر لاحق ہوئی. قال ان فیھا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیھا. تو فرشتوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں, ہمیں خوب پتا ہے بمن فیھا کہ اس میں کون کون ہے. فیہا سے مراد وہ بستی ہے کہ بستی کے اندر کون کون رہتا ہے, اخیار ہیں یا اشرار, مومن ہیں یا کافر, ہمیں خوب پتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتے اطمینان دلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں, آپ ان کے بارے میں مطمئن رہیں. ہم لوط علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے, لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ, ہم ضرور بضرور نجات دے دیں گے ہو اس کو, کس کو, حضرت لوط علیہ السلام کو, وَأَهْلَهُ اور اس کے باقی سب گھر والوں کو. اور گھر والے کون تھے؟ اہل ایمان. اہل ایمان جو آپ پر ایمان لائے ہیں, جو آپ کے متعلقین ہیں, ان کو عذاب سے بچا لیں گے. اِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے. تو اب دیکھیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کو بچا لیں گے, دوسری طرف جو ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نا وہ غابرین میں سے ہوگی, کیونکہ اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے, کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. سورۃ تحریم آیت 10 میں آپ پڑھ چکی ہیں, جب دورہ تفسیر ہوا تھا تو پڑھا تھا. اور سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وفادار نہیں تھی, ہے نا. تو یہ جو بیوی تھی آپ کی, یہ کس کی وفادار تھی؟ یہ اپنی قوم کی وفادار تھی. جیسے سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا عجوزن فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین. تو ہم نے ایک بڑھیا کو جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل کر دیا. بڑھیا جو ہے اس کے لیے کوئی بھی ایسا جو ہے وہ مددگار نہیں تھا جو اس بڑھیا کے کام آتا یا اس کا جو ہے وہ ساتھ ہی دیتا. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ گرد و غبار نہیں جیسے پیچھے رہ جا سکتا, پیچھے رہتا. آپ جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے پیچھے آپ کے قدموں کے نشانوں پر مٹی دھول اڑ رہا ہوتا ہے, یا گاڑی جا رہی ہے, آپ جا رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں, تو اب کیا ہوگا, کانت من الغابرین, کہ بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ اپنے شوہر کی, پیغمبر کی وفادار نہیں تھی, تو ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام جب ہجرت کر کے اردن کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے اسی قوم میں شادی کی, لیکن ان کی صحبت میں ایک عمر گزارنے کے بعد بھی آپ کی بیوی آپ پر ایمان جب نہیں لے کر آئی, اس کی ہمدردیاں, دلچسپیاں ساری اپنی قوم کے ساتھ تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داریاں اور برادریاں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی, حسب نسب کا رشتہ تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہر شخص کے ساتھ جو معاملہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے نا, ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کچھ نفع نہ دے سکا اس کو. تو اس کا انجام کس کے ساتھ ہوا؟ جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں تھیں اور سرگرمیاں تھیں, وفاداریاں تھیں, اور وہ تھیں اس کی اپنی قوم کے ساتھ, کیونکہ اس نے اپنا دین, اپنا اخلاق, اپنا کردار انہی کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا. دنیا جیسے آپ پیچھے بھی پڑھ چکی ہیں نا, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو تم نے کیا کر لیا ہے، مودت بینکم فی الحیات دنیا، دنیا میں محبت کی بنیاد بنایا ہے بتوں کو، مشرکانہ رسموں کو. اور یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت لود علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ، پھر جب وہ آئے رسلنا، ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے لوتن لوت علیہ السلام کے پاس. اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے کتنے نرم دل ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں، کبھی قوم کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کبھی لوت علیہ السلام کی فکر ہو رہی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کس کو تباہ کرنا ہے، کس کو چھوڑ دینا ہے. اب فرشتے جو ہیں خوشخبری کی مہم کو سر کرنے کے بعد اب آگے ہیں عذاب بن کر، اور وہ آئے ہیں لوت علیہ السلام کے پاس. اب جب وہ لوت علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو لوت علیہ السلام جو ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے آنے پر لوت علیہ السلام کا حال یہ تھا سی آ بہم، اور نمبر دو وداقا بہم ذرا، وداقا بہم ذرعن. تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو صدوم کے علاقے میں آ گئے. وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے. جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی. انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں. آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع کرنا اور بدکاروں سے بچانا ایک مشکل کام ہے. آپ کو پہلے بھی اس کام کی جو انجام دینے میں سخت مشکلات پیش آ رہی تھی کہ قوم کو سمجھائیں بتائیں کہ جو عمل تم کرتے ہو الفائشہ والا عمل، اور جو تم رجال کے پاس آتے ہو نساء کو چھوڑ کر، تو یہ بہت ہی برا ہے. اور شہر کے لوگوں کا یہ بھی کردار تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو ہم اپنا مہمان نہیں بنائیں گے. تو حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتے جب انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی، آپ کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے. آپ ان سے اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کہنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں. آپ نے ان سے کہا، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے. سورۃ ہود کی تفسیر میں آیت نمبر 77، سورۃ ہود کی آیت نمبر 77 کی تفسیر میں ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے. پھر تھوڑا سا چلے، پھر یہی بات کہی. اس طرح آپ نے چار مرتبہ یہ بات فرمائی. فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی نہ دے دے. تو اب وہ کیا کر رہے تھے، اشاروں کے نایوں میں اور بتا رہے تھے کہ یہ قوم بڑی بری ہے. اور سورۃ ہود آیت 78 میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اب لوط علیہ السلام جو ہیں ان کو باز رکھنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. فرشتوں کو جو ان کو تو نہیں پتا تھا وہ انسانی شکل میں تھے، ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قومی ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم، ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا یہ کہنا، تو قوم کو کیسے سمجھاتے ہیں، اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے، کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک طرف وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ مہمان ہیں، اب میں ان کی عزت کی حفاظت کیسے کروں، اب میں ان کی مہمان نوازی کیسے کروں. تو یہ ہے سی آبہم، کہ ان کے آنے پر وہ جو تھے وہ سخت پریشان ہوئے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سی آ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، روٹ کیا ہے اس کا، سو ہے، سین واو حمزہ، اسی سے سیئا ہے، ہے نا. تو اب کیا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہوئے کہ میں مانی نہ کروں تو یہ پریشانی کی بات ہے، دوسرے لوگ قوم کے لوگ اپنے گھر لے جائیں تو یہ اس سے بڑی پریشانی کی بات ہے، تیسرے میں اپنے گھر میں ان کے لے جاؤں تو کوئی برا معاملہ ہو جائے تو یہ اور زیادہ پریشانی کی بات ہے. تو وہ اس پر جو ہے ان کو ان کا آنا جو ہے وہ برا لگا. سے مراد کیا ہے کہ وہ پریشان ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کیا. دوسری طرف وداکا بہن زر ان، تو دعا کا دیکھ، دعاد یا قاف کیا ہے، تنگی کے لیے آتا ہے، اور یہ تنگی جگہ کی بھی ہوتی ہے اور یہ سینے کی تنگی کی بھی ہوتی ہے، سینے کی تنگی کے لیے بھی آتا ہے. وداقا، اور تنگ ہوا بہم ان فرشتوں کے آنے سے، زرع زرع، تو زال را عین جو ہے یہ بازو کے لیے آتا ہے، ہاتھ کے لیے آتا ہے، کہ کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے آخر تک کے حصے کو کہتے ہیں. یہ کونی، یہ دیکھیں کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے آخری حصہ. تو فرشتوں کو جب دیکھا تو اس سے ان کا بازو تنگ ہوا. اور بازو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی سینے کے لگا ہوا ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو بازو تنگ ہونا سے مراد کیا ہے کہ بازو لمبائی کے لیے بھی آتا ہے، سبون زرا ہے نا، لمبائی کے لیے بھی آتا ہے، طاقت کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھی یہ موقع کی مناسبت سے دل سینے کے لیے بھی آتا ہے، کہ ان کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں گھٹن محسوس ہونے لگی. ان کا دل جو ہے وہ بہت پریشان ہوا، وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ میں اپنے مہمانوں کو بچاؤں کیسے، اگر چھوڑ دوں تو بڑی بے مروتی ہے، شرافت کے خلاف ہے، اگر لے جاؤں اور ان کی حفاظت نہ کر سکوں تو گویا کہ میں نے خود انہیں بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، چھوڑ دوں تو بھیڑیوں کے حوالے کرنا ہے، تو میں جو ہے وہ کروں کیا. آپ دیکھیں سورت ہود آیت 80 میں آپ یہ بھی پڑھ چکی ہیں، لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا. تو آپ نے یہ تمنا کیوں کی تھی کہ قوم بڑی بری تھی اور وہ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، اور آپ سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں، کیسے مضبوط سہارا لوں، ہے نا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت کرے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، اس حدیث کا کے معنی کیا ہے، کہ جیسے دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کوئی مددگار نہیں تھا، کہ قوم نے ان کو آگ میں جو ہے وہ جھونک دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دل کا اطمینان چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چار پرندے لے لے اور وہ ساری بات، پھر ایک بستی، اور اس طرح آپ پیچھے پہلے پڑھ چکی ہیں. تو وہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے شک کر سکتے تھے، ہے نا. تو حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شک نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، بلکہ وہ تو اطمینان قلب چاہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہ یقین کرنے والے تھے، شک کرنے والے نہیں تھے. تو ایک تو بات آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی، اور دوسری یہ کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے. تو مضبوط سہارا جو تھا وہ کیا تھا، وہ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا ہے نا، مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد ہے، باقی سارے سہارے کمزور ہیں. لیکن اب حضرت لوط علیہ السلام بھی مختلف صورتوں میں جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں کہ فرشتوں کے آنے پر وہ اتنے پریشان ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں نا، کون مدد کرے، کبھی اللہ کی طرف رجوع ہے اور کبھی کوئی اور تدبیر ہے. تو یہاں پہ بھی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ان کے آنے پر دلی طور پہ بھی تنگی محسوس کر رہے ہیں اور ویسے بھی ان کو تنگ لگ رہی ہے دنیا کے کیسے ان کی حفاظت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل، ان کا بازو بھی تنگ ہو رہا ہے کیوں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ہے نا، پریشان ہے. تو اصل میں یہ کنایا ہے، ہاتھ تنگ ہونا، دل تنگ ہونا، ہے نا، یعنی اب ہاتھ قوت کے لیے آتا ہے نا، خود بھی کمزور ہیں اور پاس بھی کوئی ہے نہیں جو کہ مدد کر دے، تو یہ معنی مراد ہے. اب جب وہ ان کو دیکھا پریشان فرشتوں نے، قالو وقالو، اور انہوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، کہ نہ تو آپ ڈریے اور نہ ہی آپ رنج کیجئے. تو اب یہاں پر جو ہے فرشتے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام پر یہ راز فاش کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں، یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. تو جب وہ پریشان ہیں تو فرشتے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ اے لوط، ہم تو فرشتے ہیں اور یہ ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہماری حفاظت کی جو آپ کو فکر ہو رہی ہے یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اور سورت ہود میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ حضرت لوط کے گھر میں گھسے چلے آ رہے تھے اور آپ نے محسوس کیا تھا کہ اب آپ کسی طرح بھی اپنے مہمانوں کو ان سے بچا نہیں سکتے، تبھی تو آپ نے پریشان ہو کر چیخ کر یہ بات کہی تھی، کاش کہ کوئی طاقت ہوتی، کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ میں جو ہے میں اپنے مہمانوں کو ان سے جو ہے وہ بچا لیتا. تو آپ دیکھیں کہ اس قوم کا جو ہے وہ حال کیسا تھا، اور اللہ رب العزت جو تھے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ کیسا معاملہ کیا. تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے ان کے مہمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے جب آئے تو فرشتوں نے پہلی بات کہی کہ آپ خوف نہ کریں اور دوسری آپ غم نہ کریں، ہے نا. تو خوف کا تعلق کس سے ہوتا ہے، آنے والے دور سے، آنے والے وقت سے. تو اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کا آپ کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں کافی ہیں. اور ولا تحزن اور حزن کا تعلق کس سے ہوتا ہے، ماضی سے، اب تک جو ہو چکا ہے سو ہو چکا، اب آپ اس پہ بھی اپنا دل نہ کڑائیے. انا منجو کا، بے شک ہم بچانے والے ہیں، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں، کا تجھے وہ اعلی کا اور تیرے گھر والوں کو، علم راتا کا سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو فرشتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو تو بچا لیں گے، لیکن آپ کی بیوی نہیں بچائی جائے گی، وہ آپ کے گھر والوں میں اہل و عیال میں شامل نہیں ہے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. گرد و غبار جیسے پیچھے رہ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح آپ کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. اور مفسرین بتاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بالکل ختم ہو گئیں، نہ ان کی جگہ ہی باقی رہی، جیسے چہرے کی ہڈی میں گڑے کی سی صورت ہو جاتی ہے نا، ایسے ہو گیا، نہ کوئی نشان باقی رہا. وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے ہوئے لوٹ گئے، جاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے تھے جب صبح ہوگی تو تم سے نمٹیں گے. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مطلب ہم مہمانوں تک کیوں نہیں پہنچ سکے نا، تو کہنے وہ سمجھے اندھیرا ہو گیا، رات ہوگی، تو کہا کہ صبح ہوگی تو ہم جو ہے تو تم تک پہنچیں گے. تو اللہ رب العزت جو ہیں کیا فرماتے ہیں، انا منزلون علی اہل ھذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، بے شک ہم ہی نازل کرنے والے، منزلون منزل کی جمع ہے، ہم اتارنے والے ہیں، ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اوپر اہلِ حاضحِ القریہ، اس بستی والوں پر، اس بستی کے لوگوں پر ہم نازل کرنے والے ہیں رجزن، عذاب۔ تو یہ عذاب جو ہے، رجزن کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور عذاب اللہ تعالیٰ نے جو اس بستی پر نازل کیا وہ آیا کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور کیا کیوں؟ اس کی علت کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے، اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قوم جو تھی یہ نافرمانیاں کرنے والی تھی، اللہ کے مذاق، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی تھی۔ آپ دیکھیں جیسے اللہ رب العزت جو ہیں سورۃ تحریم میں کہتے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، دو پیغمبروں کی بیویاں پیچھے رہی نا، ایک کون؟ نوح علیہ السلام، اور دوسرے لوط علیہ السلام۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، وہ الف لام ہا جو دو چشمی ہوتی ہے نا، والیہا، اور دو چشمی ہا کے بعد ایک ہا ساتھ جوڑ دیجئے، والہانہ نہیں جیسے لکھتے، تو آپ جو ہے والیہا، بیچ میں سے اگلا الف نہیں آپ نے لکھنا، تو والیہا، دو ہا آخر میں۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والغا تھا، والغا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو بیویاں تھیں یہ کیسی تھیں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین۔ تو انہوں نے خیانت کی، تو خیانت سے مراد کوئی بدکاری نہیں، دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی، ہے نا؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ان پر جو ہے وہ آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ تو آسمان سے جو عذاب نازل کیا وہ کیا تھا؟ پتھروں کی بارش دی جو اس قوم پر برسائی گئی تھی۔ تو رجز جو ہے کس عذاب کو کہتے ہیں؟ ایسا عذاب جو دیکھنے اور سننے والوں پر کپ کپی طاری کر دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ کسی کا کوئی پھوڑا دیکھتے ہیں، پیپ نکل رہی ہے، سڑاند ہے، بدبو آ رہی ہے، تو سوچ کر جو ہے نا ایک کپ کپی سی آنے لگتی ہے۔ آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، خون بہتا ہوا ہے، چیخیں ہیں، آہیں ہیں، تو کیا ہے کہ کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر کشمیر میں جو زلزلے آئے تھے اور وہاں پہ جو تباہی بربادی ہوئی تھی، تو آپ نے جیسے اخباروں میں ہی پڑھا، ٹی وی پہ ہی دیکھا، تو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، پہاڑ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کے یہ بیان تھے کہ ہم نے سمجھا قیامت ہی آ گئی ہے نا۔ اور ہماری اپنی بلڈنگ میں، امریکہ میں ہم جہاں پہ تھے، تو ایک ہماری ہمسائی تھی، اور اس کی جو ہے وہ گھر والے بھی اس کی زد میں چلے گئے تھے۔ تو کہہ رہی تھی کہ میری امی یہ بتاتی ہیں کہ وہ پانی دے رہی تھی، صبح اٹھ کر پودوں کو پانی دے رہی تھی، جو ان کے گھر کے اندر بھی بعض اوقات پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ اور ایک بیٹی ان کی ٹیچر تھی، وہ چلی گئی تھی، اسکول سے جا چکی تھی، اور بہو اور بیٹا جو تھا وہ سو رہے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ اتنے میں جو ہے وہ دیکھ جیسے آوازیں آنے لگی اور دھماکے ہونے لگے، اور بعد میں پھر ہوا کیا کہ جو بیٹا اور بہو تھے ان کو بھی بچایا نہ جا سکا، وہ بھی مٹی کے نیچے۔ اور کہتی ہے والدہ کے پاس ہم سب بہن بھائیوں کا زیور تھا، انہوں نے چاہا کہ میں اس کو جا کے جو ہے نا وہ بچا لوں، اور تباہی بربادی ہو۔ جو بہن ٹیچر تھی کہتی ہیں کہ وہ سکول سے نا بچوں کو لوگ نکال رہے تھے، تو جب اس کی لاش جو ملی نا، تو بچہ اس کی گود میں تھا اور مری بھی تھی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ایسے عذاب اور ایسی باتیں سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، اور اس عورت کا بھی بیچاری کا کوئی حال نہیں تھا، ایک نہیں، کہتی تھی کہ کئی لوگ ہیں جو ہمارے خاندان کے چلے گئے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس بستی کے لوگوں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں, اور کیسا رجزن کہ جسے سن کر لوگوں کو کپکپی تاری ہو جائے اور جسے دیکھ کر لوگوں کو کپکپی تاری ہو جائے. اور یہ آیا کہاں سے؟ آسمان سے. اور کیوں آیا؟ کہ وہ فسق کرتے تھے. فسق کیا ہوتا ہے؟ حدوں سے نکل نکل جانا. فاسق, فاسق کے لیے جو ہے, فاسق جو عمل کرتا ہے اس کو فسق کہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ من السما سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی شدت, اللہ کی قہر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ آسمان کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا عذاب کسی قوم پر اس وقت بھیجتا ہے جب وہ سرکشی میں, نافرمانی میں حد کر دیتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ان پر جو عذاب آیا تھا وہ کیسا عذاب تھا. سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکی, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, نیچے کو اوپر, اوپر کو نیچے کر دیا. وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل مندود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. علماء کرام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان سات بستیوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا جن میں 4,40,000 افراد تھے, اور ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا, پہلے نیچے سے اٹھا کر اوپر, حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی, پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا. اور آپ دیکھیں عذاب کیسا تھا, بارش تھی پتھروں کی, اور پتھر کیسے تھے؟ من سجیل, سجیل کہتے ہیں سخت مضبوط کو. مندود کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, مسلسل. مسومتن, ہر پتھر پر کسی نہ کسی مجرم کا نام لکھا ہوا تھا, ہر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا. وہ اسی پر گرتا تھا اور اس کا سر کچل کے رکھ دیتا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ اوپر کا حصہ نیچے, نیچے کا اوپر, مسلسل پتھروں کی بارش ہے, پتھر بھی سخت مضبوط, ایک کے بعد دوسرا, اور اس پر اگر کسی کا نام لکھا ہوا ہے تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شہر میں ہے, کوئی سفر میں ہے, کوئی گھر میں ہے, کوئی باہر ہے, سب پر وہ پتھر جو تھے تابڑ توڑ گرتے جا رہے تھے. تو یہ ہے بما کانوا یفسقون. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے چھوڑ دیا. ترکا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ترک کر دینا, چھوڑ دینا, ہم نے چھوڑ دیا. منہا اس میں, اور ہم نے, ہاں کی ضمیر بستی کے لیے آئی ہے کہ ہم نے اس بستی کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑا اس میں؟ آیَةً بَيِّنَةً, کھلی نشانی. یعنی ہم نے اس بستی کو ہی ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا. یہ قوم یا کلون, ایک ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو جب تباہ و برباد کیا تو عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو عقل کون رکھتے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں, علم والے ہی عقل رکھتے ہیں کہ وہ کسی معاملے پر غور کرتے ہیں تو اس کا سبب, اس کا نتیجہ, اس کے آثار, ان سب باتوں پر غور کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کا معاملہ تو ان جانوروں کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ذبح کرنے کے لیے اگر ان کو بچڑ خانے لے جایا جائے تو ان جانوروں کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کھیت میں چرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے یا بچڑ خانے لے جایا جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا جھٹلانا, ان کا اعراض کرنا, اس حماقت پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل مکہ بھی اگر آج جھٹلا رہے ہیں تو اعراض کر رہے ہیں تو یہ عقل سے کیوں نہیں بہرہ مند ہوتے؟ کیونکہ اہل مکہ کے لیے یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم کا علاقہ تھا یہ ایک نشانی تھی, کھلی نشانی, ڈیڈ سی, جسے بحیرہ مردار کے نام سے, بحر لوط کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور اہل مکہ جب گزرتے تھے شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے تو دن رات اسے دیکھتے تھے. سورۃ الحجر, وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيم، سورہ صافات، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، کہ تم قوم لوط کے علاقوں سے دن کو بھی گزرتے ہو اور رات کو بھی گزرتے ہو، تو تم اسے عبرت جو ہے وہ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قوم لوط نے عذاب کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالی نے جب ان پر عذاب بھیجا تو کیسا عذاب تھا کہ صدوم اور عمورہ اور جتنے بھی ان کے علاقے تھے شدید عذاب کے ذریعے ان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا کہ وہ سرسبز و شاداب علاقہ، وہ وادی جہاں 4000 سال پہلے یہ قوم آباد تھی، اب وہاں کیا ہے؟ ڈیڈ سی، بحر مردار کا گندا پانی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تباہی کا جو واقعہ ہے جب فرشتوں کے ذریعے ظہور میں آیا، تو آثار قدیمہ کے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں اور جغرافیہ دان کہ اس علاقے میں جب زمینی عمل سے پہاڑ ابھرے تو اسی کے ساتھ زمین کے ایک حصے میں جو ہے وہ ڈھال پیدا ہو گیا، اور اس ڈھال کے جنوبی حصے میں سمندر کا پانی بھر گیا، پھر اسی طرح وہ خشک حصہ پانی کے نیچے آ گیا جس کو اب بحر مردار کا کم گہرا جنوبی کنارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ قرآن میں جو خدائی نشان ہے وہ غیر قرآنی مشاہدے میں بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو پڑھ کر ہی عبرت حاصل کر لی جائے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس برباد شدہ بستی کے کھنڈر اب بھی سمندر کے پانی کے نیچے پائے جاتے ہیں، بلا شبہ اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اور عبرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو عقل والے ہیں، جو اس واقعے کو دیکھ کر جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اہل جو عقل ہوتے ہیں وہ عبرت حاصل کیا کرتے ہیں، ہے نا، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، وہ کچھ بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ تو اس پورے واقعے سے اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری بات کو رکھا ہے، تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ لواطت جو ہے یہ بہت برا فعل ہے، شہوت رنی کی انتہا، اور یہ جو قوم لوط نے عمل کیا لواطت کا، یہ اس کے جو تھے وہ ایجاد کرنے والے تھے نا۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کی ریسرچ سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے صحت پر بڑے برے اثرات ہیں، اسلام تو ویسے اس کو حرام کہتا ہے نا کہ عورتیں عورتوں کے پاس جائیں یا مرد مردوں کے پاس جائیں، لیکن کیا ہے کہ فطرت کے خلاف جو لوگ جو ہے وہ غیر فطری راستے اختیار کرتے ہیں، نکاح کا مقدس نظام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے اس کو چھوڑ کر جب غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، تو بغاوت کے نتیجے میں کیا اثرات آ رہے ہیں؟ نمبر ایک، خاندانی نظام حیات ختم ہو گیا ہے، ہے نا، نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ مہلک امراض بہت عام ہیں جس میں ایڈز اور سوزاک، سیلان، خارش، وہ مخصوص جو آلہ ہے تناسل کا، تو اس کی مختلف بیماریاں، پھر اس کے علاوہ خطرناک پھوڑے اور پھنسیاں وغیرہ، جس پر جدید ترقی یافتہ قومیں ہزاروں ڈالر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہیں، درجنوں تنظیمیں ہیں جو سر جوڑ کر بیٹھی ہیں کہ کس طرح ان امراض کا علاج کیا جائے، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ تو یہ ہے دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو اگر کوئی قوم جو ہے ہم جنس پرستوں کا جو عمل ہے اس کو جائز بھی قرار دے دیتی ہے تو کیا ہے وہ؟ اللہ کی آیات کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے وہ، اور جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرے گا تو پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ بستیوں سمیت آسمانوں تک اٹھاتا ہے اور پھر زمین پر پھینک دیتا ہے، ہے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ عملے قوم لوط سے بچنا چاہیے. اور عمل کا اصول کیا پتا چلتا ہے کہ مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے. تو قوم لوط کی جو بستی ہے یہ کھلی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. اب پھر ذکر ہوتا ہے کہ وائلہ مدینہ، اور طرف مدین کے اخاہم ان کے بھائی شعیب بن شعیب کو بھیجا. تو آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا. فقالا، پھر انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، عبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. تو ایک اللہ کی بندگی کی ان کو دعوت دی، گویا کہ وہ لوگ شرک کر رہے تھے. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، اور پہلی دعوت کیا دی؟ توحید کی دعوت. نمبر دو، ورجل یوم الآخرا، اور روزے آخر کے امیدوار بن جاؤ. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ورجو، امید ہے نا. تو را جیم واو جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بنیادی طور پر دو معنی ہوتے ہیں، ایک کنارہ اور دوسرے امید لگانا. کنارہ اور امید لگانا. تو یہاں پر کیا ہے کہ امید لگاؤ، اور رجا ایسی امید کو کہتے ہیں جس کے پورا ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے. رجا کی ضد ہے یاس، یسو ہے نا، ہاں، مایوس ہونا. تو ایسی امید جس کے وقوع ہونے کا ظہور غالب ہو، خواہ دیر سے ہو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ورجل یوم الآخرا، اور روزے آخر کے امیدوار بن جاؤ. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ کام کرو جس سے تمہیں آخرت میں انجام بہتر ہونے کی امید ہو سکے. کیا یہ اس کے معنی ہے؟ دوسرے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ آخرت کے آنے کی امید رکھو. یہ مت سمجھو کہ دنیا کی زندگی ہی بس زندگی ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، پھر تمہارے اعمال کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور کوئی جزا اور سزا بھی نہیں ہے، ہے نا. جیسے آج کل بھی دنیا میں عمل کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کہ جزا اور سزا پر یقین غالب نہیں ہوتا، ظن غالب نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ آخرت کی امید رکھو، اللہ سے ڈرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کہتے تھے کہ تم کیا یہ غلام اور کمزور جو لونڈی اور غلام ہیں ان کو آزاد کرتے رہتے ہو، تو کسی مضبوط کو آزاد کرواؤ، کل کو تمہیں فائدہ بھی ہو، تمہیں جب ضرورت پڑے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ اے میرے والد محترم، میں اپنے رب سے اجر کی امید رکھتا ہوں. ان کو آخرت پر یقین غالب تھا، ہے نا. تیسری بات کہی، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد مت بن کر جیو. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ مفسد بن کر جینے سے منع کیا. تو مفسدین مفسد کی جمع ہے، اور مفسد کہتے ہیں زیادتیاں کرنے والوں کو. کہیں اللہ تعالیٰ یفسقون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں مفسدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ کیا فساد کرتی تھی؟ فساد کیا ہوتا ہے؟ حصی فساد بھی ہوتا ہے اور مادی فساد بھی ہوتا ہے. بعض اوقات لٹریچر کے ذریعے سے افکار کو بدل کر، تبدیل کر کے جو ہے ذہنی بگاڑ پیدا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی فساد ہے، ہے نا. جیسے اب اگر ایسا لٹریچر امت مسلمہ میں عام کر دیا جائے جس کی وجہ سے لوگ شرک اور بدعت اور گناہ کرنے لگے، یا پھر یہ کہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مادی بگاڑ کیا جاتا ہے، فساد کیا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت کرنا، ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا، اور عزتیں لوٹنا، حرام کاریاں کرنا، زنا کرنا. یعنی وہ ہر فساد جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو جو ہے وہ نظر آ سکتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ بہن جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں فساد کی ایک عملی مثال جو ان کے ساتھ پیش آیا.
میری بیٹی اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی لاہور. और बहुत छोटी उम्र में वो एक दफा लाहौर गई थी, उसके बाद वो कभी जा नहीं सकी ना। तो तकरीबन वो 19-20 साल की थी। तो मेरी बहन मैनचेस्टर में होती, उसने घर लिया था लाहौर में, तो दिला कह रही थी कि मेरा घर देखने कोई नहीं आया है ना। तो मैंने अपनी मेरी बड़ी बेटी की वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा तुम भी साथ चली जाओ। तो वो खाला के साथ शॉपिंग करने बाजार गई, शाम का वक्त था, साथ मेरी खालाजाद भाई की बीवी भी थी। वहां से पे ये रक्षा पे आ रही थी, तो चार लोगों ने उनको घेर लिया। तो बस बाजी के और मेरी जो भाभी थी उनका जेवर वगैरह उतरवाया और पर्स छीन लिए, लेकिन मेरी बहन की एक हाथ की चूड़ियां नहीं उतर सकी। तो उसने कहा भी काट लो, लेकिन उनके पास काटने के लिए कोई आला नहीं था। तो मेरी बेटी जब म्यार में, जैसे आपको रक्षे की साख का पता हो, तो वो दोनों पीछे थी, तो ये सेंटर में थोड़ी सी आगे होकर बैठी हुई थी। तो बस वो जाते वक्त गोलियां मार गए, तो जो मेरी बेटी के पेट में लगी वहीं उसकी डेथ हो गई। तो बस अल्लाह ताला का इम्तहान है, अल्लाह का बहुत शुक्र मैं अदा करती हूँ कि उसने उस इम्तहान की घड़ी में मुझे साबित कदम रखा। बहुत लोगों ने कहा तुम अब इस बहन से मिलना छोड़ दो, शायद इसने जेवर नहीं दिया, वरना वो जेवर दे देती तो लोग तेरी बेटी को ना मारते। और मैं अपनी बेटी की डेथ को तो भूल गई, मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था, लम्हे मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज ना निकालना जिससे मेरी बहन का दिल टूटे और जिससे मेरी माँ का दिल टूटे। कि एक तरफ तो मेरे दुख को वो देख रही है, दूसरी तरफ बहनों की लड़ाई को देखेगी तो वो टूट जाएगी। तो बस यही मैं हर वक्त दुआ करती थी, लम्हे मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज ना निकालना। बस अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उस मुश्किल घड़ी में उसने मेरा साथ दिया। और मैं अपने दिल को बस हर वक्त यही तसल्ली देती थी कि तू खुशकिस्मत है, तेरे घर में इतनी नेक लड़की पैदा हुई और उसको अल्लाह ने शहादत कर अता किया। बस यही मेरे, यही मैं अल्लाह से अभी भी दुआ, या अल्लाह उनको शहीदों के टोले में से उठाना।
तो आप देख लीजिए कि एक बेटी कत्ल नहीं होती, किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और कत्लो गारत का, डाका जनी का, और इज्जतों को लूटने का और तंग करने का एक सिलसिला है, उस जमाने में जारी था जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना था, और उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जारी था, और आज उम्मत मुस्लिमा के यानी इस्लामी ममालिक में भी ये सिलसिला जो है ना वो जारी है। और अब वो अपनी कौम को क्या कह रहे हैं, वला तसउ फिल अर्दी मुफसिदीन, कि तुम जमीन में फसाद नहीं करो। और वो क्या फसाद करते थे, आपको ये बात भी पता है कि डाका जनी के अलावा एक तजारत पेशा कौम थी, वो माल की हिर्स में इतने बड़े कि धोखा और फ्रेब के जरिए माल कमाने लगे। तजारत में वो क्या करते थे, कमी बेशी करते थे ना, यही इनका जमीन में फसाद करना था। और हालांकि जायज तजारत करनी चाहिए है ना। और अब अगर पाकिस्तान में भी डाके जो डलते हैं, चोर चोरियां करते हैं, और डाके जो डलते हैं और फिर कत्ल कर जाते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, क्या कमाई करने का अल्लाह ने ये तरीका बताया है। वला तसउ फिल अर्द मुफसिदीन। और तीसरी बात जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही कि जमीन में मुफसिद बनकर ज्यादतियां न करते फिरो। आप देखें कि आपकी अपनी क्लास के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि गमों के पहाड़ उन पर टूटे लेकिन वो सब्र और इस्तकामत के पहाड़ बन गए। इसे जिंदगी कहते हैं है ना, इसे जिंदगी कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं, इसे जुर्रत और किरदार कहते हैं। हम क्या जाने कि किसी के अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या तूफान है, क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं। तो क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से ईमान और इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए कि जब आजमाए तो ऐ अल्लाह तो मुझे उस पर साबित कदम रखना। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तीन बातें कही, नंबर एक तौहीद इख्तियार करना, नंबर दो आखरत की याद, आखरत के लिए जीना, दुनिया में रहना लेकिन आखरत में जीना, जो करना है अल्लाह के लिए आखरत के लिए वहां अजर मिलेगा। और तीसरी बात कि जमीन में मुफसिद बनकर नहीं जीना, ज्यातियां तंग करना, सताना ये ना करना। फकज़बू, फिर उन्होंने इसे झुकला दिया, قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فاخذتہم الرجفۃ، مگر پھر ہوا کیا کہ ان کو پکڑ لیا رجفہ نے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رجز بولا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رجفہ بولا ہے، اور رجفہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ قوم شعیب پر جو عذاب آیا ہے تو وہ رجفہ ہے۔ تو یہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا، اور عذاب رجف کہتے ہیں کس کو ہے، زلزلہ۔ ہاں بالکل صحیح کہ قوم پر جو عذاب آیا تو وہ رجفہ کا تھا، اور وہ ایسا عذاب تھا کہ جب اس قوم پر آیا تو ان کا حال کیا ہو گیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کہ جس علاقے میں وہ قوم رہتی تھی، اس سے مراد صرف گھر نہیں پورا علاقہ، کیونکہ علاقہ ہی گھر ہوتا ہے نا، تو پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا، اس کا مطلب ہوتا ہے حالت کی تبدیلی، صبح کے وقت وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے پڑے ہوئے۔ جیم سامیم کے معنی ہوتے ہیں الٹ دینا، اصل میں جیم سامیم ہوتا ہے پرندے کا سینے کے بل زمین پر بیٹھنا اور پھر اسے چمٹ جانا، تو کنایتن معنی کیا ہے، کسی شخص کا سینے کے بل زمین پر لیٹ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا جب ان پر برسا، اور آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ بادلوں کے سائے والے دن جبرائیل علیہ السلام کی سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، جس سے ان کے دل ان کے آنکھوں میں آ گئے اور ان کی موت واقعہ ہو گئی، اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اٹھ بھی نہ سکے، بھاگ بھی نہ سکے، کہیں جا بھی نہ سکے۔ وَآدَم وَسَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود۔ اب یہاں پر جو ہے اس بات کا ذکر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا، تو یہاں پہ مطلب یہ ہے اس کا کہ ان کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کو بھی ہم نے پکڑ لیا۔ تو قوم عاد کہاں رہتی تھی، یمن، احقاف اور حضر موت کے علاقے میں، ہے نا، اور قوم سمود ہجر اور مدائن کا علاقہ، پہلے جو ہجر تھا اور اب جو ہے وہ مدائن صالح کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، جو سمود کی بستی تھی ہے نا، تو اس کو مدائن صالح کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، حجاز کے شمال میں ہے یہ، اور ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے۔ عرب ان بستیوں سے انجام نہیں تھے، انجان نہیں تھے، ایسا نہیں تھے کہ جانتے نہ ہوں، بلکہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآدَم وَسَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود، اور یہ ایسی قومیں تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں، تہذیب اور تمدن کے راز سے جو تھی وہ آشنا تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دونوں قومیں دنیا کے معاملات میں بڑی ہوشیار تھی، پہاڑوں کے ذریعے گھر بنانے کے راز کو جان لیا، لیکن پیغمبر کے ذریعے زندگی بنانے کا راز نہ جان سکیں، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل مکہ کو، وَقَدْ تَبَيَّنَ، اور تحقیق واضح ہو چکا، ظاہر ہوا، لکم تمہارے لیے، کیا ظاہر ہوا، من مساکنہم، ان کے مقامات، ان کے گھر، کہ تمہارے راستے میں آتے ہیں جب تم تجارت کرتے ہو تو قوم عاد اور قوم سمود کے علاقے گزرتے ہیں، یمن، احقاف، حضر موت، ہجر، یہ سارے علاقے گزرتے ہیں۔ وہ کیا تھیں، پھر وہ کیا ہو گئیں، کھنڈر بن گئے، تباہ برباد ہو گئی، کیونکہ ان کی ساری تعمیر دنیا ہی کے لیے تھی۔ کیوں انہوں نے اللہ کا کہنا نہ مانا، کیوں انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ تو کیوں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اصل وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کی بد اعمالیاں ان کو آراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کی، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کسی عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، بس آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا کی تعمیر ہی ساری تعمیر ہے، دنیا کے بعد کوئی اور تعمیر ہے ہی نہیں. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر جو تھے وہ پیش کر دیے. انہوں نے بڑا عروج پکڑا، بڑی انہوں نے ترقی کی، لیکن یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ تباہ و برباد ہو کر رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ایک طرف اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کر کے قریش کے سرداروں کو سمجھایا جا رہا ہے. تو قریش کے سرداروں میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں وہ قوم شعیب کے سرداروں میں بھی پائی جاتی تھیں، وہ عاد اور ثمود میں بھی پائی جاتی تھیں. تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اتنا مت بڑھو، اتنا مت پھیلو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھو. شیطان تمہارے اعمال کو تمہیں مزین بنا کر، خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے، اور تم جو ہے وہ پیغمبر کا راستہ اور دین اسلام کا اور قرآن کا راستہ مت روکو. پر ہوا کیا کہ شیطان نے جب ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنائے، فصدہم عن السبیلی، اور انہیں راہ راست سے روک دیا، سبیل سے برگشتہ کر دیا. صدہ جو ہے لازم اور متعدی ہے، خود رکے دوسروں کو بھی روکا، شیطان خود گمراہ ہوا دوسروں کو بھی اس نے گمراہ کیا. فکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ مستبصرین جو ہے اس کے کیا معنی ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ شاباش، با سواد را اس کا روٹ ہے. اور بصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنا. اور مستبصر دیکھنے والے ہے نا، میم سینتا یا نون سینتا یا سینتا الف سینتا، جیسے دیکھنے کو مانگنا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسم فائل ہے جمع مذکر، کہ وہ لوگ جو تھے وہ دیکھنے والے تھے. دیکھنے والے سے مراد کیا ہے؟ وہ بصیرت کے طلبگار تھے، وہ بڑے عقل مند لوگ تھے، وہ بڑے زیرک اور ہوشیار تھے. تعمیر، تمدن، حکومت، سیاست، اس کے لیے بڑے ماہر اور چلاک تھے. لیکن افسوس کہ ان کی چلاکی اور ہوشیاری ان کو شیطان کے پھندوں سے بچا نہ سکی. آج کے دور میں ہم بھی کس کو ہوشیار اور عقل مند کہتے ہیں؟ جھوٹ بولے، حرام کام کرے، عزتیں لوٹے، ڈاکے ڈالے، کچھ بھی نہ کرے اور بیٹھ کر کھائے، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں بڑے چلاک ہیں یہ لوگ، بڑے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو اصل میں شیطان نے، شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے دنیا کے انہماک کو ان کی نگاہوں میں کھبا دیا. ان کی آنکھیں اللہ اور آخرت کی طرف سے بالکل بند ہو گئیں. فصدہم عن السبیلی، تو سبیل سے مراد صراط مستقیم کا راستہ، توحید کا راستہ، آخرت کی طرف جو جنت کی طرف راستہ لے جاتا ہے وہ راستہ. تو وہ راستہ بالکل بند ہو گیا. آخر پھر ہوا کیا کہ وہ ہائی وے سے، صراط مستقیم سے، اصل شاہراہ سے بالکل منحرف ہو گئے. وکانو مستبصرین، وہ تھے بڑے عقل مند، وہ تھے بڑے ہوشیار. تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ آج کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا دور ہے، یہ ڈالر کا دور ہے، یہ تمدن اور تعمیر کا دور ہے. تو کسی قوم کا عروج اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کی صحیح شاہراہ پر گامزن ہے، ہے نا؟ بے بصیرت لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا، کیونکہ ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں، دوسری کو بند کر دیتے ہیں. بس وہ آنکھ جو دنیا دیکھتی رہے، اور وہ آنکھ ان کو نظر ہی نہیں آتا، اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا جہاں لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو دوسری آنکھ سے جو آخرت دیکھنی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے تو یہ نظر نہیں آتی. تو اصل بات کیا ہے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ شہر کر نہ سکا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکانو مستبصرین، یہ بڑے عقل مند تھے، یہ قومیں بڑی عقل مند تھیں دنیا کے لحاظ سے، بڑے چلاک عقل مند بنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور صرف انہی کو نہیں، وقارون و فرعون و حامان، اور قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قارون اور فرعون اور حامان جو تھے ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. فَأَخَذَتْهُمْ, پیچھے والی آپ لے لیجئے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. اور کیوں پکڑا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا, کھلی نشانیاں, ایک نہیں نو نو, پھر پوری کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, انہوں نے زمین میں استکبار کیا, انہوں نے کبر مانگا. تو کیا ہوتا ہے کبر؟ کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس, حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, دوسروں کے حقوق نہ دینا. کبر جو ہے, جس کے اندر ذرہ برابر کبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کرے گا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو قارون اور فرعون اور حامان تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے, لیکن جو ہے جب انہوں نے انکار کیا, یہ زمین میں بڑے بن کر رہے, تو پھر ہوا کیا؟ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. سابقین سابق کی جمع ہے, اسم فاعل جمع مذکر ہے, اور اس کے یہاں پر ایک معنی تو یہ ہے کہ نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے سے مراد ہے کہ کفر میں وہ سبقت کرنے والے نہیں تھے, کہ وہ کفر کرتے اور بھاگ جاتے اور ہم انہیں پکڑتے نا, وہ کفر کر کے پھر جاتے کہاں, ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا. دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نہ سکے, وہ ہماری گرفت سے بچ نہ سکے, وہ بچ کر جاتے کہاں, یعنی گناہ کر کے, شرک کر کے, کبر کر کے, پیغمبر کا انکار کر کے, پیغمبر کی آیات جو تھیں ان کا انکار کر کے. وہ سابق ہوتا ہے سبقت لے جانا, بھاگنا, دوڑنا. دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لی, دولت کے انبار تھے, ڈھیر تھے, محلات تھے, جو کچھ بھی تھا ان کو, وہ گئے کہاں؟ زمین ان کو نکل گئی, پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا, زمین کے اندر دھنس گئے. پھر کہا, اب یہاں پہ دیکھیں کہ کسی کا تو تھوڑا تفصیلی ذکر ہے, کسی کا مختصر ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا رہا, ایمان لانے والے تو ازمائے جاتے رہے. دوسری طرف اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا نہ ہو. اور ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کبر. انہوں نے اللہ ہی کو نہ مانا, کسی نے فسق کیا, کسی نے فساد کیا, کسی نے ظلم کیا, ہے نا؟ تو پھر ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. اور یہاں پہ پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فکلن, پھر سب کو, اخذنا بذنبہ, ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا, ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کیا. مطلب کیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کو جب ہم نے پکڑا تو گرفت کی, ایسے تھوڑی گرفت کی, اصل وجہ کیا تھی؟ نظم بہی, ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ عدل کرنے والا ہے, اللہ انصاف کرنے والا ہے, اور اللہ کے عدل جو ہے, اللہ کا عدل بڑا جو ہے وہ واضح ہے. جیسا جیسا جرم تھا, جیسا جیسا گناہ تھا, ویسا ویسا عذاب بھیجا. اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شدید ہے. تو آپ دیکھ لیں, اب یہاں پہ یہ جو کہا, فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ کتنے لوگ ہیں جن کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ پانچ. کیسے پکڑا ان کو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا, پھر ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ ان پر ہم نے بھیجا حاصبہ کو. حاصبہ کیا ہوتا ہے؟ ہا سواد با, ایسی تندو تیز ہوا جو کنکر بھی ہوا میں لے کر اڑے, ہے نا؟ اور یہ حاصبہ کا عذاب کس پر آیا تھا؟ پتھرو کرنے والی ہوا کس پر بھیجی؟ آد پر. آد پر کہ ہم نے جو ہے قوم آد پر مسلسل سات رات اور آٹھ دن سخت ہوا کا طوفان بھیجا. یہ سورۃ الحاقہ آیت 7 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ, اور کسی ایک کو زبردست دھماکے نے آ لیا, اور یہ کون تھے؟ قوم سمود کے لوگ تھے. تو قوم سمود جو تھی اس پر عذاب آیا سیحا کا, ہے نا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سیحا کے ذریعے اس قوم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. تو یہ جو سیحا ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ زبردست دھماکہ جو تھا, بعض کہتے ہیں یہ آج سمود اور مدین پر بھی ہوا, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سمود پر ہوا, کیونکہ بعض قوموں پر ایک عذاب میں کئی کئی عذاب بھی شامل تھے. اسی طرح یہ حاصل جو ہے, کچھ رائے یہ ہے کہ یہ قوم آج کے لیے ہے, لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ قوم لوط کے لیے بھی ہے. کیوں؟ قوم لوط پر جو ہے وہ پتھر جو تھے وہ برسائے گئے تھے. تو بہرحال یعنی گو کے قوم لوط پر حاصل کا عذاب آیا یا قوم آد پر, اسی طرح سیحا کا عذاب جو ہے آد, سمود اور مدین سب پر آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور کسی کو ہم نے زمین پر دھنسا دیا. کس کو دھنسایا؟ قارون کو. ابھی آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ قارون جو تھا وہ اپنی دولت, اپنی شان و شوکت, اپنے مال, ان سب چیزوں کے ساتھ جو تھا وہ زمین میں دھنسا دیا گیا. اس کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. سورة القصص آیت نمبر 81. پھر فرمایا, وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا. کس کو؟ فرعون کو. تو فرعون اور حامان جو تھے وہ غرق کر دیے گئے, ان کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا. اتنا بڑا بادشاہ, اتنی زبردست حکومت, اس کی شان و شوکت, لیکن سمندر کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا. اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. کیوں؟ فَكُلَّنَا خَزْنَا بِذَنْبِهِ. آپ پھر اس جگہ پہ آ جائیے, گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا, اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تھا, پھر ہوا کیوں ایسے؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو جتنے بھی قصے اور واقعات یہاں تک سنائے گئے ہیں تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایک طرف اہل ایمان کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ مشکلات میں, سخت سے سخت طوفانوں میں بھی صبر اور استقامت جو ہے نا, اس کا علم بلند کیے رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں, اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اور اللہ پر بھروسہ جب رکھیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ظالموں کو نیچا دکھائے گی. دوسری طرف ظالموں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. کوئی قارون, حامان, فرعون, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم شعیب اور قوم ابراہیم, اور جو بھی بڑی بڑی قومیں ہیں, قوم نوح, اور جو بھی قابل ذکر قومیں ہیں, اور بہت سی ایسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اہل مکہ کر کیا رہے تھے؟ ایک طرف توحید کا انکار, شرک کر رہے تھے. دوسری طرف کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر کا انکار. تیسری طرف کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی کتاب کا انکار. چوتھی طرف انکار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو مارتے پیٹتے تھے, ظلم و ستم کرتے تھے, ستاتے تھے, مذاق کرتے تھے. اور پانچویں طرف وہ یہ کرتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے خدا ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے, بارش ہوتی ہے, ہمیں فائدے ملتے ہیں, اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. ان کے بڑے غلط عقیدے تھے اور بہت سے انہوں نے غلط باتیں اپنے خداؤں کے بارے میں سوچ رکھی تھی. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل قریش کو اور ان میں سے مشرکین کو جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں شرک اور اہل شرک کے لیے. بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی, مثال الذین, مثال ان لوگوں کی, اتخذوا, جنہوں نے پکڑ لیا, بنا لیا, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اولیاء, ولی کی جمع ہے اولیاء, دوست, جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں, دوسرے ولی بنا لیے ہیں, انسان یا شجر یا جو ہے وہ حجر, درخت, پانی, پتھر, اور اپنے جو اسنام اوسان انہوں نے بنا لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیسے ہیں, کا مثل العنکبوت, گویا کہ وہ جیسے کہ مکڑی. عنکبوت جو ہے واحد ہے اور جمع ہے اس کی عناقب, تو ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. مکڑی کرتی کیا ہے, اتخذت بیتا, جو اپنا ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور بے شک اوہن ہوتا ہے, وہن سے نکلا ہے, اور اوہن یعنی سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے, بیوت یعنی بیت کی جمع ہے, گھروں میں سے مکڑی کا جو گھر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ کیا ہے, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ, گھروں میں سب سے زیادہ کمزور, لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ جو تھے وہ علم رکھتے. اب آپ دیکھیں کہ کمزور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ضعیف استعمال نہیں کیا, اس کی ضد قوی ہوتی ہے, یعنی طاقت اور قوت میں کمزور, یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا. واہیہ بھی نہیں کہا, جیسے کپڑا کمزور ہو جاتا ہے کسی چیز کا ڈھیلا پڑ جانا, کسی کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں, بالعموم کپڑے اور رسی کے کمزور ہونے کے لیے ہوتا ہے واہیہ, ہے نا. تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اذلہ بھی نہیں کہا, اذلہ بھی کمتر کو کہتے ہیں نا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ہے نا, جبکہ تم کمزور تھے تو بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی. یہاں پہ پھر اللہ نے اوہن کیوں استعمال کیا, وہن کمزور ہونا مادی طور پر استعمال ہوتا ہے ہڈی یا سخت چیز کے کمزور ہونے کے لیے. اگر ہڈی یا کوئی سخت چیز کمزور ہو تو بھی وہن کہتے ہیں, اور مانوی طور پر بھی, جیسے عمل کی کمزوری ہو یا اخلاقی کمزوری ہو تو بھی یہ استعمال ہوتا ہے, جیسے کسی میں طاقت نہ رہے اور وہ کمزور اور سست ہو جائے, ہے نا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت, گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اہل مکہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے جو اپنے فرضی دیوتا بنا رکھے ہیں, خود سے اپنے بت تراش لیے ہیں, اور وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ان کی سفارش ہوگی اور پھر ہماری بھی بیڑی پار لگ جائے گی. تو ان کے سہاروں کو یہ قلعے کی دیوار سمجھتے ہیں, ہے نا, وہ دوسروں کو جو اپنا معبود سمجھ کر حاجت روا اور مشکل کشا جو سمجھتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے بے فائدہ جیسے کہ گھروں میں سے سب سے کمزور گھر جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ان کی یہ جو سوچ ہے, ان کا یہ جو عقیدہ ہے, ان کا اپنے خداؤں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا, اللہ کے ہاں سفارشی سمجھنا, سفارشی ایسا ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر. اب آپ دیکھیں کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں, آپ یہ نوٹ کر سکتی ہیں, غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مکڑی کا جالہ ہوتا کیسا ہے, اب دیکھیں مکڑی کی بھی مختلف قسمیں ہیں, بعض ان میں سے زمین میں گھر بناتی ہیں, وہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ مکڑی جو جالہ تانتی ہے اور اس میں پھر خود ہی معلق رہتی ہے, اندر مری بھی ہوتی ہے, خود ہی گھر بناتی ہے, اندر مری بھی ہوتی ہے. اب اس جالے کے ذریعے وہ مکھی کو شکار کرتی ہے. کیا کرتی ہے مکڑی, مکھی بھنگا وغیرہ جو ہے وہ اپنے جالے میں پھنسا لیتی ہے, خوبصورت سا اس کا گھر نظر جو آتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ لیکن جالے کے تار کتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ہوا کی معمولی سی ہوا سے وہ تار ٹوٹ سکتے ہیں. آپ اپنی انگلی لگائیں, صرف لگائیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ اپنی انگلی لگاتے ہیں تو انگلی سے مکڑی کا جو گھر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو انگلی کی چوٹ بھی اس کا گھر برداشت نہیں کر سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا اپنے معبودوں پر اعتماد کرنا توقعات کا وہ گھروندہ ہے, توقعات کا وہ گھر ہے کہ اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے بھی کچھ زیادہ نہیں ہے. تمہاری توقعات کا یہ گھروندہ اللہ کی تدبیر سے پہلے ہی تصادم سے وہ پاش پاش ہو جائے گا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مثلاً آپ دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں کہتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے وہ مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے, اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اب یہاں پہ مکڑی کے جالے کو نازک اور کمزور کے طور پر ایک طرف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مکڑی کے گھریلو تعلقات بھی نازک اور ناپائیدار ہوتے ہیں, اور یہ بات صحیح بھی ہے. کہتے ہیں کہ جو مکڑی ہے نا اپنے نر کو خود ہی مار ڈالتی ہے, بیشتر اوقات زیادہ تر وہ اپنے نر کو خود ہی مار دیتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مکڑی کا گھر بھی کمزور, اس کے تعلقات بھی کمزور, اس سے امیدیں بھی کمزور. اگر وہ کسی کو جیسے مکھی کو پھانس لیتی ہے یا کسی بھنگے وغیرہ کو بھی چھوٹے سے ایسے ہی کیڑے وغیرہ کو پھانس کے اپنے اندر لے آتی ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بھی اندر مر جاتا ہے, خود بھی مری ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں, جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں, تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ مکڑی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے. تو اس سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے کہ شرک جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرک کی تردید کی ہے نا, اور شرک کی تردید کی ہے مکڑی کی مثال دے کر, اور بڑی خوبصورت یہ مثال ہے. اور آپ بھی اپنے گھروں میں دیکھتی ہوں گی بعض اوقات کہ کسی کا بڑا گھر ہے تو کچھ دنوں تک آپ اس کسی سائڈ پر نہیں جاتی تو ایسے لگتا ہے کہ مکڑی نے گھر بنا لیا ہے, لیکن ذرا سا کپڑا لگانے سے, ذرا سا اس طرف بڑھنے سے وہ فوراً جالے سارے جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں. تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے نا. تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, توحید, اور بے حقیقتی کیا ہے, شرک ہے نا. تو پھر یہاں سے ہمیں عمل کا اصول کیا نکلتا ہے. عمل کا اصول یہ نکلتا ہے کہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ شرک کو نکال باہر کریں, شرک کو نکال باہر کریں, کیونکہ مشرکوں پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب کی پہلی اور ہلکی سی چوٹ پر ان کی توقعات کا سارا محل تار تار ہو گیا. ان کے معبود بھی وہیں پڑے ہوئے تھے, خود بھی وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے ہے نا. تو یہ ہے اس کے معنی, ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو سب حقیقتوں کا علم ہے, اللہ کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ کون توحید پرست ہے اور کون شرک کر رہا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی. اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ عزیز اگر استعمال ہوتا ہے تو کتنے معنی دیتا ہے, تین معنی دیتا ہے. ایک تو قدر و منزلت اللہ کے پاس ہے, دوسرے کہ قوت والا قہر والا بھی اللہ ہے, اور تیسرے غلبے والا بھی اللہ ہے نا. تو عزت بھی اللہ کے پاس ہے اور قہر بھی اللہ کے پاس ہے, بڑی قوت والا ہے اور غلبے والا بھی اللہ ہے. فرعون, حامان, اور قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قارون، کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہ سکا، جس نے شرک کیا، جس نے ظلم کیا، جو مفسد بنا، جو فاسق بنا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں؟ اللہ خوب جو ہے وہ زبردست ہے، اور الحکیم، اس کے فیصلے حکمت والے ہیں، اس کے فیصلے حکمت والے ہیں، اور اس کے جو فیصلے ہیں صرف حکمت والے ہی نہیں ہیں، وہ فیصلوں کو نافذ بھی کرتا ہے، حکم ہے نا. گویا کہ ہا کاف میم کے معنی حکمت کے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ حاکم، فیصلے بھی حکمت سے کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے فیصلوں کو نافذ بھی کرتا ہے. تو اب جو بھی شرک کرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اللہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، کیونکہ وہ عزیز اور حکیم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کیوں ہم نے یہ مثالیں بیان کی ہیں؟ جتنے بھی قوموں کے واقعات تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کی بندگی کریں، توحید پرست بنیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر عقل نہیں رکھتے ان سے، مگر عقل نہیں لیتے ان سے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، صرف علم رکھنے والے. تو جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں. عالمون عالم کی جمع ہے، یہ اسم فاعل ہے. ہم عالم کسے کہتے ہیں؟ جو کہ جس نے علم حاصل کر لیا. نہیں، عالم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور کرے اور اس کی اطاعت پر عمل کرے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، عالم وہی شخص ہے، نمبر ایک، جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرے، نمبر دو، یہ نمبر میں کہہ رہی ہوں، اور اس کی اطاعت پر عمل کرے، نمبر تین، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. تو کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینا، ان کو یاد کر لینا، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ، اور پھر ہم نے اس کو سمجھ لیا، تو اس سے عالم نہیں انسان بن جاتا، عالم نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ قرآن پر تدبر نہ کرے اور غور و فکر کی عادت نہ ڈال لے، جب تک پھر اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا نہ شروع کر دے، یعنی اپنے علم کو عمل میں ڈھال نہ لے. حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 امثال سیکھی ہیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس بات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو کہا ہے جو اللہ اور رسول کی بیان کردہ امثال کو سمجھتے ہیں. یعنی مثالیں تو بہت سی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بیان کردہ مثالیں جو پورے قرآن میں ہیں اور جو ہمیں سیرت سے پتہ چلیں گی. حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں تو میری سمجھ میں جب نہیں آتا تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. غم زدہ ہو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر عمل میں کیسے آئے گی؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، کیسے؟ برحق. اللہ حق ہے، کائنات حق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حق ہے، اور فرشتے حق ہیں، اور اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا وہ حق ہیں. تو حق دے کر بھیجا، قرآن دے کر فرشتوں کو بھیجا، رسولوں کے پاس بھیجا، تو وہ تو حق ہے، اور اس نے حق ہی لوگوں تک پہنچایا. اب افسوس کے لوگ جو ہیں وہ حق کو چھوڑ کر جو ہے وہ عنکبوت کی طرح، مکڑی کی طرح گھر بنا کر شرک کرنے لگے، لوگوں سے توقعات کرنے لگے. تو یہاں پر جو ہے پھر کیا بات ہمارے سامنے اصول کے طور پر آئی، کہ اللہ رب العزت جو ہے جو بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کائنات سے حقیقت کو پالو، کائنات تو حق ہے اور سچے علم والے ہی جو ہیں وہ حق والے لوگ ہیں، جو کتابی بحثوں کے مائر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کے ذہن میں داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑا سبق بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہی علم ان کی معرفت بن جاتا ہے جس کا نام ایمان ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، 100 خداوند ملے، ایک سے ایک سجدہ طلب، انسان سخت مراحل تک، سخت مراحل سے خدا تک پہنچا، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس میں بڑی نشانیاں ہیں مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، تو زمین پر نباتات، پودے، درخت، آسمان، زمین، کائنات کا ذرہ ذرہ، اور پھر پیغمبروں کے واقعات، اور پھر نبی کی زندگی، اور پھر نبی کی زندگی سے جو آپ نے مثالیں بیان کی، ان سب سے کیا ہے کہ معرفت حاصل کریں اور ایمان کو عمل میں ڈھالیں، یعنی صرف زبانی ایمان نہ ہو، قلبی ایمان نہ ہو، عملی ایمان ہم بنائیں. آپ مجھے وہ مثال بڑی اچھی لگتی ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر جو ہے وہ پانی کی نہر ہو اور وہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ 5 دفعہ جو نماز پڑھے پھر، ہے نا؟ اسی طرح ایک شخص نے جو نماز پڑھی تو آپ نے یہ مثال دی کہ نماز گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جیسے کہ ایک درخت کے اندر جو سوکھے ہوئے پتے ہوتے ہیں جو جھڑ جاتے ہیں، تو بے شمار مثالیں ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ جو ماننا چاہے تو اس کے لیے ایک بات بھی کافی ہے، اور جو نہ ماننا چاہے تو اس کے لیے 100 اور 1000 اور 1000000 مثالیں بھی کم ہیں. تو اصل بات یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.